لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی جس میں ہم نے اپنے پیارے رب عز و جل کے ناموں کا معنی اس کے مختلف نام سننے کی سعادت حاصل کی ہے اور حاصل کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ سے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذاتی نام کا معنی کیا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں, کیا کیا اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو رحمت والے نام یعنی الرحمن اور الرحیم کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی. اور اس حوالے سے یعنی اسی ضمن میں ہم نے اللہ پاک کی جو رحمت ہے اس کے حوالے سے قرآن کی آیتیں, احادیث طیبہ اور کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کی تھی. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا, اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے مبارک نام الملک القدوس کے حوالے سے ہم کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ان تینوں کے معنی کیا ہیں, اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کچھ آیا ہے, احادیث طیبہ میں کیا ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا نام جو ہم آج کے پروگرام کے اندر ذکر کریں گے وہ ہے الملک. ملک یہ ویسے تو بادشاہ کو بولتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں الملک یعنی جو میم لام اور کاف ہے یہ تین طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک تو الملک, دوسرا مالک اور تیسرا ملیک. ملک اور مالک ان دونوں کے درمیان فرق ہے. ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ اور مالک کا معنی ہمارے اردو زبان میں بھی مالک ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کا مالک ہونا, کسی چیز کا اس کے پاس ملک کے اندر ہونا, اس کو مالک کہا جاتا ہے. ملک ویسے تو بادشاہ کو کہتے ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ہستی, وہ ذات کہ جو تمام کی تمام مخلوق سے مستغنی ہو, یعنی وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر شے اس کی محتاج ہو. جب ہر شے اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کو ملک مطلق بولتے ہیں, یعنی وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, ہر ایک کا بادشاہ وہی ہے. اسی لیے احادیث طیبہ میں اللہ پاک کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ ملک الاملاک ہے, تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور مالک, مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں, جس کے تصرف کے اندر, جس کی ملک کے اندر کچھ چیزیں ہوں. یعنی ایک چیز ہے اس کے پاس جس کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے, جیسے اس کا موبائل ہے, یا پچھلے زمانے کے مطابق جیسے غلام ہوتے تھے, باندی ہوتی تھی, ان کا وہ مالک ہوا کرتا تھا, اسے اختیار ہوتا تھا کہ ان میں کسی طرح کا تصرف کر سکتا ہے, ان کو بیچ سکتا ہے, کسی طرح ان سے طرح طرح کی خدمتیں وہ لے سکتا ہے. تو ایک شے کے اندر اس کو تصرف حاصل ہے, ایک چیز کے اندر اس کو تصرف حاصل ہے, اس کی گاڑی ہے, اس کی سواری ہے, تو وہ اس کا مالک ہے, اسے استعمال کر سکتا ہے, اسے آگے بیچ سکتا ہے. تو جو کسی شے کا مالک ہو, اس کے اختیار اور تصرف میں کوئی شے ہو تو اس کو مالک کہا جاتا ہے. مالک اور ملک ان دونوں میں کس کے اندر زیادہ مدح ہے, کس کے اندر زیادہ تعریف ہے؟ یعنی اللہ پاک کے لیے جب ہم ملک کا لفظ استعمال کریں تو اس میں زیادہ تعریف ہے یا مالک کے اندر زیادہ تعریف ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی جب تعریف کی جاتی ہے, اس کی بادشاہی کو, اس کے اختیار کو بیان کیا جائے گا تو کس چیز کے ذریعے اس کی تعریف زیادہ ہوگی؟ تو یہاں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے جب مالک کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ زیادہ مدح والا ہے, یہ زیادہ مدح والا, زیادہ تعریف والا ہے, کہ اس لفظ کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کی جو تعریف ہے وہ زیادہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے, مالک اور ملک میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہوتا ہے عام دنیاوی بادشاہ جس کو اللہ نے دنیا کے اندر اختیار دیا ہوا ہے, اس کو یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مملکت کے اندر موجود, اپنی حکومت کے اندر موجود ہر چیز کو استعمال بھی کر سکے. جیسے مثال کے طور پر کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے, اس کی ملک کی رعایا ہے, اس کے تصرف کے اندر گھر ہے, باغ ہے, اشیاء ہیں، مختلف قسم کی سواریاں ہیں، تو بادشاہ کو یہ تو اختیار نہیں ہے کہ وہ آئے اور کسی کے گھر کے اندر چلا جائے، آئے اور کسی کے باغ کے اندر داخل ہو جائے، آئے اور کسی کی گاڑی کو اپنے اختیار کے اندر لے لے، سواری کو اپنے اختیار میں لے لے، بادشاہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ مالک کوئی کسی چیز کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے وہ گھر کے اندر چلا جائے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس گھر کو بیچ دے، اس کا باغ ہے جس کا وہ مالک ہے، جب چاہے اندر داخل ہو، جس طریقے سے چاہے اس میں تصرف کرے، جس طریقے سے چاہے اس کے اندر کام کرے، اس کی مرضی ہے، تو یوں مالک کو یہ ملک کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے، تو اپنی ملکیت کے اندر موجود چیز کے اندر کیا ہوتا ہے، تصرف حاصل ہوتا ہے، اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے جب ہم مالک کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے اندر مدح کیا ہے، زیادہ ہے۔ البتہ جب ہم مخلوق کے لیے ملک کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں مخلوق کی مدح زیادہ ہے، تعریف زیادہ ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ بھائی ایک شخص فلاں 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 چیز کا مالک ہے، فلاں 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 چیز کا مالک ہے، اتنے اس کے گھر ہیں، اتنی اس کی گاڑیاں ہیں، اتنے اس کے دکانیں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، سب چیزیں ہم بیان کرتے چلے جائیں، بہت بڑا مل آنر ہے، یہ اس کی تعریف کی ہم نے مثال کے طور پر۔ لیکن دوسری طرف ہم کہیں کہ وہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، فلاں ملک کا صدر ہے، فلاں ملک کا وزیر اعظم ہے، تو تعریف کس کی زیادہ ہے؟ جس کو ہم بادشاہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم صدر کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مخلوق ہے اس میں جو ملک ہے، بادشاہ ہے، اس کی تعریف زیادہ ہے۔ جبکہ اللہ پاک کے لیے جب ہم مالک کا لفظ استعمال کریں گے تو چونکہ وہ ملک تو ہے، بادشاہ تو ہے، لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کو اپنی مخلوق میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، وہ خود مختار ہے، اس کو کسی نے اختیار نہیں دیا، وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ اللہ پاک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو مالک کا لفظ ہے وہ تقریباً 11 مقام پر استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ یہاں دو تین باتیں اور ہیں کہ دنیا کے اندر تو اللہ پاک مختلف لوگوں کو بادشاہی عطا کرتا ہے، مختلف ملکوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارے دور کے اندر کوئی صدر ہے تو کوئی وزیر اعظم ہے، اور بعض ملکوں کے اندر بادشاہی نظام بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر بادشاہ موجود ہوتے ہیں، دنیا کے اندر یہ بادشاہی موجود ہے۔ لیکن قیامت کا جو دن ہوگا، ایک ہی قیامت کا دن اور ایک ہی جنت کے اندر داخلہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ قیامت کا دن یہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، یہ لازم نہیں ہے کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا تو جو جنتی ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، نہیں، بلکہ پہلے قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد جنت کے اندر داخلہ ہوگا، یا نعوذ باللہ جس کے ساتھ جو ہے جو کفر پر مرا، یا جس کے گناہوں کے اوپر اس کا عتاب ہوا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، یہ ایک جدا گانا چیز ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ کی بادشاہی کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، اور اس دن ہر ایک اس کی بادشاہی کا اقرار کرے گا۔ آج دنیا کے اندر کفار، مشرکین، دہریے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اور بعض اوقات اس کی بادشاہی کا انکار کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر ایک اللہ پاک کی بادشاہی کا اقرار کرے گا، ہر ایک اللہ پاک کی بادشاہی کا اقرار کرے گا۔ جب پہلا نفخہ ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرمائے گا کہ لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا، کوئی ہوگا تو نہیں، کہ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے اور غالب ہے، اللہ واحد و قہار کے لیے آج کے دن بادشاہی۔ حالانکہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی بادشاہی ہے، لیکن اس دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ پاک کے علاوہ بادشاہی کا دعویٰ کرے، کہ حقیقی بادشاہ جب اعلان فرمائے گا کہ وہ بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، تو پھر اس دن تو کوئی شخص بھی اپنی ملکیت کا، اپنے ملک کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں تو بعض لوگ اپنے مالک ہونے کا، اپنے ملک ہونے کا، اپنے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بعض اوقات دیتا بھی ہے، جیسے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی ملکیت کے اندر ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر وہ بادشاہی دیتا ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف اور صرف اسی کی بادشاہی ہوگی۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے کہ جو عالمین کو پالنے والا، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور قیامت کے دن یوم جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ مالک تو وہ دنیا کا بھی ہے، مالک وہ جنت کا بھی ہے، مالک وہ دوزخ کا بھی ہے، مالک وہ مخلوق کا بھی ہے، دنیا کے اندر بھی مخلوق کا مالک ہے، قیامت کے دن بھی مخلوق کا مالک ہے، لیکن خاص اس نے نسبت کی ہے آخرت کے دن کی طرف۔ تو ایک وجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کا ہر ایک اقرار کرے گا، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس دن کوئی دوسرا بادشاہ وہاں پر بادشاہی کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا، ہر مخلوق اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اللہ کے پیارے جو ہوں گے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اس دن وجاہت تو شان اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے گا، اور ان کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن جو بادشاہی کا ظہور ہوگا وہ اللہ پاک کی بادشاہی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں علماء نے الملک کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، یعنی جو مالک ہے اور جو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور ملک ایک لفظ استعمال ہوا، ملک کا معنی ہوتا ہے کہ جو جس، یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، ملک مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی جس کی بادشاہی اور زیادہ ہو، جس کے اندر بادشاہی والا معنی زیادہ پایا جائے، جس کے اندر ملکیت والا معنی زیادہ پایا جائے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ القمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے وہ ملک یعنی جو بہت بڑا بادشاہ ہے، جس کو قدرت حاصل ہے، اس کے پاس سچائی والی جگہ کے اندر ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو مالک کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ملک کا لفظ استعمال فرمایا ہے اپنی ذات کے لیے، اس میں مقصد کیا ہے، اس میں مقصد کیا ہے؟ تو ایک تو اپنی بادشاہی کا، اپنی بڑائی کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا جو اس کے لائق ہے، اور دوسرا اس میں ایک سبق یہ ہے کہ اللہ پاک پر توکل کیا جائے، اللہ پاک پر توکل کیا جائے کہ ایک تو وہ بادشاہ ہے، دوسرا وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا سبب کیا بنا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ کہیں سے جا رہا تھا، تو ایک مقام سے گزرا تو وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک غلام وہاں سے گزرا، اور غلام جو ہے وہ بڑا ناز کے ساتھ چل رہا تھا، بڑے فخر کے ساتھ چل رہا تھا، اور بڑے اطمینان اور سکون کے اندر تھا۔ تو حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ساری مخلوق پریشان ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور تو اس طرح جو ہے وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے، فخر کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پریشانی کس چیز کی، میں جس کا غلام ہوں، یعنی دنیاوی اعتبار سے جس کا غلام ہوں، جو میرا مالک ہے، اس کے پاس پورا گاؤں گلے سے بھرا ہوا ہے، اس کا پورا قریہ کیا ہے، گلے سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارا غلہ موجود ہے، بہت سارا کھانا اس کے پاس موجود ہے، تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میرا مالک جو ہے جب مجھے موقع ہوگا کھانا دے دے گا، تو میں کیوں پریشان ہوں۔ یعنی سب اگرچہ پریشان ہیں کہ ان کی قحط پڑا ہوا ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اور میرے مالک کے پاس چونکہ کھانا وغیرہ سب موجود ہے، تو مالک نے جو کھانا ہے اس میں سے مجھے بھی کھلا دینا، تو مجھے پریشانی کی کیا حاجت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت بڑا اثر ہوا، اور میں نے کہا کہ یہ اپنے اس مالک کے اوپر کہ جس کے پاس کچھ غلہ موجود ہے، اس کو اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے اس کو کہ لوگوں پر بھلے قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھلے پریشان ہیں اور قحط کا عالم ہے، لیکن اس کو اپنے مالک پر بھروسہ ہے کہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مجھے کھلائے گا، تو میرا مالک تو تمام کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس تو تمام غلے اسی کے ہیں، تمام خزانے اسی کے ہیں، تو میں اس کے اوپر کیوں بھروسہ نہ کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے چوٹ کی، اسی چیز کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور میں نے جو راستہ ہے ولایت کا، جو اللہ پاک کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس کو اختیار کیا۔ تو مالک اور ملک کا جو بنیادی اعتبار سے سبق ہے وہ جہاں اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ پاک کی سلطنت کو بیان کرنا ہے، وہیں کیا ہے؟ اللہ پاک پر توکل کرنا ہے کہ جب وہ مالک ہے اور اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک رحمان و رحیم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو بنیادی سبق بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک کے اوپر توکل کیا جائے۔ دوسرا نام اللہ پاک کا جو آج کے پروگرام میں ہم نے سننا ہے وہ ہے القدوس۔ القدوس، قدوس یہ قدس سے نکلا ہے اور اسی سے تقدیس بھی آتا ہے۔ قدوس کا بنیادی اعتبار سے جو معنی ہے وہ پاک ہونا، پاک کرنا، پاک ہونا، پاک کرنا۔ اور اللہ پاک کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر شے جو بندے کے تصور کے اندر آئے، جو اس کے وہم اور خیال کے اندر آئے، اللہ پاک اس سے پاک ہے، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ احادیث طیبہ میں ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ ہم اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے سوچیں، لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس میں دیکھو، اس کے اندر سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے ذریعے اللہ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرو۔ تو اللہ پاک یہ پاک ہے، اور ایسا پاک ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کوئی عیب نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شیء کی طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے اس نام کو دو مقام پہ ذکر کیا ہے، ایک سورۃ الحشر کے آخر میں اور دوسرا سورۃ الجمعہ کے شروع کے اندر اللہ پاک نے اپنے اس نام کو ذکر فرمایا ہے، اور اپنی تقدیس کو بھی اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نقدس کا لفظ استعمال ہوا جو تقدیس سے نکلا ہے، جس کا معنی پاکی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، اللہ خود پاک ہے۔ یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ بندہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اسی سے بہت سارے الفاظ بنے ہیں اور مختلف مقامات پر استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ مشہور و معروف ایک جگہ ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس کہا جاتا ہے، یعنی القدس کے اندر جو جگہ موجود ہے مسجد اقصی کی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس کو بیت المقدس کیوں کہتے ہیں؟ بیت المقدس کیوں کہتے ہیں کہ تقدیس کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک اس کا معنی ہے دوسروں کو پاک کرنا، دوسروں کو پاک کرنا، اور ایک اس کا معنی ہے جو خود سے پاک ہو، جو خود سے پاک ہو۔ بیت المقدس کو بیت المقدس اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ پاک نے خود اس کو پاکیزہ بنایا ہے، اس کو پاکیزہ بنایا، اس کو مبارک بنایا ہے، اس کو مبارک بنایا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو یہ ارشاد فرمایا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، ادخلوا الارض المقدسہ، اس زمین کے اندر، اس جگہ میں داخل ہو جاؤ کہ جو پاک ہے، جو پاک ہے۔ یعنی جب بنی اسرائیل مصر کے اندر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تو اللہ پاک نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ ادخلوا الارض المقدسہ، پاکیزہ زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پاکیزہ زمین کون سی تھی؟ بیت المقدس والی تھی، بیت المقدس والی۔ یعنی ہمارے دور کے اندر تو بیت المقدس یہ فقط فلسطین کے علاقے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بیت المقدس یعنی ملک شام جو ہے ہمارے یہاں، یہ فقط ایک ملک ہے، ورنہ حقیقتاً جو ملک شام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ آج کا ملک شام بھی تھا، آج کا اردن یعنی جارڈن یہ بھی تھا، اسی طرح لبنان یہ بھی ملک شام کے اندر تھا، اسی طرح جو فلسطین ہے یہ بھی ملک شام کے اندر تھا، اور ترکی اور مصر کے بعض علاقے یہ بھی ملک شام کے اندر تھے، یہ سارے کے سارے علاقے یہ ملک شام کہلاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو جو حکم ہوا تھا وہ شام میں جانے کا حکم ہوا تھا، اور شام کی پوری زمین یہ ارض مقدسہ ہے، ارض مقدسہ ہے یعنی وہ زمین ہے کہ جو پاکیزہ ہے، جو پاکیزہ ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہے وہ القدس ہے، یعنی فلسطین کا جو شہر ہے القدس جہاں پر بیت المقدس قائم ہے، یہ جگہ سب سے پاکیزہ اور سب سے افضل جگہ کہلاتی ہے بیت المقدس کے اندر۔ تو چونکہ اس جگہ کو اللہ پاک نے پاکیزہ بنایا ہے، اس جگہ اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، یعنی برکت کس طرح رکھی ہے اللہ پاک نے کہ اس کو پاکیزہ بنایا۔ پاکیزہ کیسے بنایا؟ کہ ایک تو ہے اس کا جو دنیاوی اعتبار سے حصہ ہے وہ بڑا آب و ہوا، بڑی خوبصورت آب و ہوا والا ہے، بہت پیارے پیارے وہاں پر مناظر ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے اور اعلیٰ قسم کے اس میں پھل پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے اس کے اندر پھول پائے جاتے ہیں، یعنی ایک اللہ پاک نے اس کی آب و ہوا کو ستھرا بنایا، پیارا بنایا۔ یعنی ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو یا اللہ تو رزق عطا فرما، جیسا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق عطا فرما۔ تو بعض روایتوں کے اندر، بعض تفاسیر کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو طائف کا علاقہ ہے، آج جو ملک عرب کے اندر حجاز کے اندر جو طائف ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ طائف پہلے ملک شام میں تھا، اسے اٹھا کر مکہ مکرمہ کے پاس رکھ دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے حجاز کے اندر جو سب سے خوبصورت اور سب سے پاکیزہ آب و ہوا والا آپ کو ملے گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے ویسے تو سب سے پاکیزہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہے، لیکن آب و ہوا کے اعتبار سے اور پھل کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ شہر طائف ہے، طائف کا جو شہر ہے وہ سب سے زیادہ اس طرح کی آب و ہوا والا، جیسے ہمارے یہاں مری ہے نا، اسی طرح وہاں پہ طائف ہے۔ تو یہ ملک شام سے اٹھا کر وہاں پہ رکھا گیا، یہ بعض تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب یہ دیکھیں کہ الذی بارکنا حولہ، وجہ کیا تھی؟ کہ ملک شام کے اندر اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو پاکیزہ بنایا ہے۔ تو القدس کا ایک معنی کیا ہے؟ تقدیس کا ایک معنی کیا ہے؟ مقدس کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ جو پاک ہو، اسی سے قدوس ہے، قدوس مبالغہ ہے، یعنی اللہ پاک ہر ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک ہر ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ وہ ذات کہ جو پاک کرنے والی ہے، تقدیس کا ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اس پر بھی احادیث طیبہ موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی ایک صحیح حدیث مبارکہ ہے، جب سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کو تعمیر کر کے فارغ ہوئے، مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے اس کو بنا کر فارغ ہوئے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے تین چیزوں کا سوال کیا۔ نمبر ایک، کہ اللہ پاک آپ کو حکمت عطا فرمائے، ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کے فیصلے کے موافق ہو، یعنی اللہ کے فیصلے کے، اللہ کی حکمت کے وہ مخالف نہ ہو۔ اور نمبر دو، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ آپ کو ایسا ملک عطا ہو، ایسی بادشاہی عطا ہو کہ جو آپ کے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی صرف آپ کو ایسی بادشاہی ملے اور آپ کے بعد کسی دوسرے کو ایسی بادشاہی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے جب دیکھا جائے تو سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہی یہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، کوئی اس کی مثال موجود نہیں، کوئی اس کی نظیر موجود نہیں ہے، کہ جنات پر بھی بادشاہی، پرندوں پر بھی بادشاہی، ہوا پر بھی بادشاہی، انسانوں پر بھی بادشاہی، یہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی, اور حکمت کی جو دعا مانگی تھی کہ آپ کا جو حکم ہو, آپ کا جو فیصلہ ہو, وہ اللہ پاک کی حکمت کے عین مناسب ہونا چاہیے, اس کے مخالف نہ ہو. اور تیسری دعا آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کی کہ جو شخص بھی اس بیت المقدس کے اندر آئے اور اس میں آ کے نماز پڑھے, تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہو, اس طرح اس میں سے نکلے کہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو چکا ہو جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, یعنی باہر نکلا نماز پڑھ کے تو تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہو گیا. تو بیت المقدس کو بیت المقدس کہنے کی ایک وجہ کیا بنی کہ یہ بندے کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے, اور اللہ پاک کا جو نام ہے قدوس, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو دوسروں کو پاک کرنے والا ہو, دوسروں کو پاک کرنے والا ہو. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا ہوا تھا, تو اس نے سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا اور سخت گفتگو کی, جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے, اور انہوں نے اس عربی سے کہا کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو, تمہیں معلوم ہے وہی حق تدری من تکلم, تو تمہیں پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو, یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس نے کہا کہ انی اطلب حقی, میں تو اپنا حق طلب کر رہا ہوں, تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور زیادہ غصے میں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوق کے حق کو سب سے زیادہ ادا کرنے والے ہیں, صاحب انصاف ہیں, منصف ہیں, تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ حل مع صاحب الحق کنتم, تم لوگوں کو تو صاحب حق کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی تم اس کو ڈانٹ رہے ہو, اس کو جھاڑ رہے ہو, تمہیں چاہیے تھا کہ جب اس کا حق ہے تو اس کا ساتھ دیتے, مجھ سے مطالبہ کرتے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حولہ بنت قیس کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے قرض طلب کیا کہ وہ لیں ان سے اور اس عربی کو ادا کر دیں, تو اس کو ادا کیا اور اس کو کچھ اور زیادہ دیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک خیار الناس, کہ یہ لوگوں میں بہترین قسم کی مخلوق ہے, یعنی بہترین افراد ہیں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کبھی بھی اس قوم کو پاک نہیں کرتا, یا کوئی قوم اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہوتی, اس وقت تک ستھری نہیں ہوتی جب تک کہ جو ضعیف ہے اس کا حق اسے ادا نہ کر دیا جائے. یعنی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے, اور جو لوگ ہیں, جو قوم ہے, وہ اس سے حق لے کر اس کو دیتی نہیں ہے, جس کے اوپر اس کا حق تھا اس سے لے کر اس کو دیتی نہیں ہے, تو ایسی جو مخلوق ہے چاہے کتنی ہی پاکیزہ ہو, کتنے ہی اچھے لوگ ہوں, اللہ پاک اس کو پاکیزہ نہیں کرتا, ایسے لوگ ستھرے نہیں ہو سکتے. تو اس تمام سے پتہ چلا کہ قدوس کے دو معنی بنتے ہیں, ایک وہ ذات کہ جو فی نفسی ہی ہر عیب سے پاک ہے, جو پاکیزہ ہے, جس کی پاکی بیان کی جاتی ہے, اور قدوس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو دوسروں کو پاک کرنے والا ہے, ستھرا کرنے والا ہے, اور یہ دونوں کے دونوں معنی اللہ پاک کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں. ہمارے آج کے سلسلے میں ہم نے دو نام بیان کیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے پروگرام کے اندر ہم اللہ پاک کے مزید ناموں کو ذکر کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے پاکیزہ ناموں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی بادشاہی اور اس کی ملکیت پر ہمیں کامل توکل عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ فرمائے, اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Allah, Allah, Allah.